سیف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. إحياء العلوم حجة الإسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علی رحمۃ اللہ تعالی علی کی بہت عظیم کتاب. مکتبۃ المدینہ نے پہلی جلد ابھی اس کی شائع کی ہے. اس کے صفحہ نمبر 925 پر جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک عرض کرتا ہوں. اکثروا من الصلاۃ علی یوم الجمعہ, یعنی روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو. اس کا حوالہ دیا ہے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1047. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, فیضان صحابیہ سلسلے میں حاضری ہے. اس سے قبل کے آج کا عنوان اور مدنی پھول عرض کیے جائیں, آئیے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 5942 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جامع الصغیر للسیوطی حدیث نمبر 9326 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, النیت الحسنہ تدخل صاحبہ الجنہ, اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. یاد رکھیے, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. تو مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب یہ بنیادی نیت ہے. تو نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے, حصول ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا. یہ بھی نیت کیجئے کہ علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھوں گا. ہر نیت کے بعد نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل کہوں گا. نیکی کا عزم کرتے ہوئے یاد رکھیے, انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے. اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت بھی کر لیجئے, رحمت الہی کے حصول کی نیت سے. جب قرآنی آیات کی تلاوت اس کا ترجمہ پڑھا گیا تو کان لگا کر سننے کی نیت کیجئے, اور اختیار میں ہوا دل میں اخلاص بھی پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت و ترجمہ سننے کی بھی نیت کیجئے. اللہ تبارک و تعالی کو مبارک نام سن کر عز و جل کہوں گا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک اور صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا. صحابی کے تذکرے پر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابیہ کے تذکرے پر رضی اللہ تعالی عنہا کہوں گا. جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا. میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور عمر بھر کی نیکیاں جو میرے پاس ہیں میں بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہوں, اور آپ کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین, صحابہ و تابعین, تبع تابعین, خلفاء راشدین, ائمہ مجتہدین, امہات المؤمنین, شہیدان و اسیران کربلا, ائمہ اربعہ, ان کے مقلدین, تمام بزرگان دین, خصوصاً ائمہ سلاسل اربعہ, ان کے مریدین, خصوصاً سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے بزرگان دین, مشائخ و مریدین, مبلغات و مبلغین مرحومین, مدنی قافلوں کے مسافرین و مدنی نامت کے عاملین, تمام مومنات و مومنین, جملہ مسلمات و مسلمین, بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت جو میرے پیر و مرشد ہیں حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العلیہ, ان کے خاندان, بالخصوص والدین اور ان کی اولاد کو اصال ثواب کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے کئی سلسلوں سے ہم حبیبہ حبیب خدا ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اقوال مبارک، ارشادات، فرامین سن رہے ہیں اور مدنی پھول چن رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کے عطا کردہ بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول سننے کی اور اس سے سن کر عبرت کے مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چنانچہ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد قرشی، جو کہ معروف ہیں امام ابن ابی دنیا کے نام سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا رسالہ الجوع، اس میں حدیث نمبر 22، ہماری امی جان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اس امت میں جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی، جو نئی چیز ظاہر ہوئی، وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ کیونکہ لوگ جب تک اپنے پیٹوں کو بھریں گے تو ان کے جسم موٹے ہو جائیں گے، تو ان کے دل بھی سخت ہو جائیں گے، اور ان کی نفسانی خواہشات بے لگام ہو جائیں گی۔ اللہ اللہ اللہ، اتنا پیارا ارشاد ہے۔ پہلی بدعت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد کیا ظاہر ہوئی؟ پیٹ بھر کر کھانا۔ اور جو پیٹ بھر کے کھائے گا تو کیا ہوگا؟ جسم موٹے ہو جائیں گے، جسم موٹا ہوگا، دل سخت ہو جائے گا، اور نفسانی خواہشات، ان کو شریعت کی لگام ڈالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آج کا دور تو مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ فوڈ کلچر، باقاعدہ فوڈ اسٹریٹس اور لذت کدہ، مزہ پوائنٹ، چسکا پوائنٹ جگہ جگہ بنے ہوئے، اور گھر کے اندر بھی طرح طرح کے نت نئے مسالوں والے اور نت نئے مزوں والے کھانے پکتے ہیں۔ جائز ہے، ناجائز نہیں کہا جا رہا، جائز ہے، مگر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ آدمی اوور ویٹ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دل سخت ہو جاتے ہیں، اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بے لگام ہو جاتا ہے۔ اور جب نفس کے انسان تابع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کو گدا بنا لیتا ہے۔ ایسے ہاں امام غزالی نے فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جب تو اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا کرے گا کہ آج یہ لذیذ غذا چاہیے، آج یہ کھانا چاہیے، اور کل وہ مشروب چاہیے، تو فلاں آئس کریم چاہیے، تو جس کو امیر لسن شوگر بم کہتے ہیں، اور کھائے جاؤ اور کھانسے جاؤ اور گلے خراب کیے جاؤ، میدے کا ستیہ ناس کیے جاؤ، اور جا کر پھر ڈاکٹر کے پاس جا کر لائن میں لگ جاؤ ٹوکن لے کر، تو کھانے کا خرچہ، پھر تکلیف، پھر ڈاکٹر کا خرچہ، پھر تکلیف، اللہ کی پناہ، پھر حساب کتاب، اللہ بے حساب بخشتے۔ تو بہرحال امیر علیہ سنت اس پر بہت کلام فرماتے ہیں، دامت برکاتہم العلیہ۔ اور آپ نے وہ پیٹ کا کفل مدینہ اس فیضان سنت کے اندر پورا ایک باب باندھا ہے، اور اس میں بہت پیاری پیاری باتیں اس عنوان سے لکھی ہیں۔ اللہ ہمیں توجہ کے ساتھ پڑھنا، سننا اور عمل کرنا نصیب فرمائے۔ تو ہم کھانا کھائیں کس لیے؟ مزے کے لیے، لذت کے لیے، چسکے کے لیے؟ یہ تو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جی ہاں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ محض لذت کے لیے، صرف لذت کے لیے کھانا، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ انداز نہیں ہے۔ مسلمان کس لیے کھاتا ہے؟ مسلمان کھاتا ہے عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے۔ میرے آقا حضور داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمت اللہ الکوی کشف المحجوم میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ وہ کھانے کے لیے زندہ ہیں اور بعض زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اسلامی بھائی بھی سوچیں، اسلامی بہنیں بھی غور کریں، ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں یا زندہ رہنے کے لیے کھا رہے ہیں؟ وہ چند لکمے جو کمر سیدھی رکھیں کافی ہیں؟ یہ باتیں میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جاہ و جلال اور ایسی فتوحات اور دبدبا کفار پر، کانپتے ہیں آپ کے نام سے. کھانا کتنا کھاتے تھے، 7 لقمے یا 9 لقمے؟ اللہ اکبر. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کب کھاتا ہے، یاد رکھیں امیر اہل سنت نے لکھا ہے فیضان سنت کے صفحہ نمبر 180 اور جو باب ہے یہ ہے آداب طعام. کھاتے وقت بھوک لگی ہونا سنت ہے، سنت یہ کہ جب کھائے جب بھوک لگی ہو، اور کھانے میں یہ نیت کیجئے کہ اللہ رب العزت کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں. واقعی جب بھوک کی شدت ہوتی ہے تو نقاہت ہوتی ہے، تو عبادات کو صحیح طور پر بجا لانا مشکل ہو جاتا ہے. اب سحری پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ نیند پر سکون آئے اور فجر میں مجھے آسانی ہو جائے، اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ رزق حلال کے معاملات مجھ پر آسان ہو جائیں. اللہ اکبر. بزرگوں کا کیا طریقہ تھا؟ احیاء العلوم جلدو میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان علی رحمۃ المنان فرماتے ہیں، میں نے 80 سال سے کوئی چیز فقط لذت نفس کی غرض سے نہیں کھائی. ہم نفس کے تابع ہیں، ان بزرگوں کے نفس ان کے تابع تھے، جس طرح چاہتے تھے ان کو چلاتے تھے. بہرحال عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھانا چاہیے، اور یہ نیت کب درست ہوگی؟ جب بھوک سے کم کھائے. اگر بھوک سے کم نہیں کھائے گا، زیادہ کھائے گا، تو پھر وہ عبادت پر قوت کیسے حاصل ہوگی؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3349، اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں برتا، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں. اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی، 1/3، تہائی کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے، اور 1/3 سانس کے لیے ہو. اور ہم تو جب کھاتے ہیں تو بعض لوگوں کو تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، سانس چڑھ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ جو سانس لینے کی جائے ادھر بھی کھانا بھرا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں، وہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہتے ہیں پیٹ کا کفل مدینہ، وہ پیٹ کا کفل مدینہ نصیب فرما دے اور ضرورت سے زیادہ کھانے سے بچائے. جو خوش نصیب وہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دبلا پتلا ہوگا، ہلکے بدن والا ہوگا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ سنیں جامع الصغیر حدیث نمبر 221، نبی کریم رؤوف الرحیم علی افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کو تم میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کم کھانے والا اور خفیف یعنی ہلکے بدن والا ہے. کم کھانے والا، ہلکے بدن والا. اب کیسے پتا چلے کہ میرا وزن درست ہے یا نہیں ہے؟ تو امیر اہل سنت نے پیٹ کا کفل مدینہ صفحہ 76-79 پیج پر اس کا طریقہ لکھا ہے. اب کھاتے رہیں گے تو پھر وہ میدہ، مٹھاس، چکناہٹ اور اس کی بنی ہوئی چیزیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وزن بڑھے گا، توند نکل آئے گی، اور بس پھر عجیب و غریب معاملات ہوں گے. مگر یہ یاد رکھیے، کسی بھی وزن دار پر ہنسنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی دل آزاری کرنا، یہ درست نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. ہاں، ہمیں شکم سیریوں کی آفتوں سے بچنا ہے. امیر اہل سنت نے فیضان سنت کا جو باب پیٹ کا کفل مدینہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 35، اور فیضان سنت کا جو صفحہ ہے وہ ہے 677، اس میں لکھا ہے، حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدسہ سرہ ربانی فرماتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانے میں 6 آفتیں، جب بھوک سے کم کھائیں گے تو ان 6 آفتوں سے بچ جائیں گے، ورنہ اس میں ابتلا ہوگا. نمبر 1، مناجات خداوندی سے محرومی. نمبر دو، علم و حکمت کی حفاظت میں مشکلات. تین، مخلوق پر شفقت سے دوری، کیونکہ شکم سیر جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سبھی کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یوں مسکینوں اور بھوکوں کی ہمدردی کم ہو جاتی ہے. نمبر چار، عبادت بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے. پانچ، خواہشات کا ہجوم ہوتا ہے. یہ تو فرما رہی ہماری امی جان کہ جسم موٹے ہو جائیں گے، دل سخت ہو جائیں گے، نفسانی خواہشات بے لگام ہو جائیں گی. تو خواہشات کا ہجوم ہوتا ہے اس کس پر جو شکم سیری کرتا ہے، پیٹ بھر کر کھاتا ہے. چھ، نمازی مساجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ کھانے والا بیت الخلاء کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. تو اے بندہ خدا، اے اللہ کی بندی، تو بھی سن کہ شکم سیری سے بچیں گے تو انشاءاللہ مناجات الہیہ کی توفیق ہوگی، علم و حکمت کی حفاظت ہوگی، مخلوق پر شفقت حاصل ہوگی، عبادت بوجھ محسوس نہیں ہوگی، خواہشات جو فضول ہیں، غلط خواہشات ہیں، بری خواہشات ہیں، اس سے تحفظ ہوگا اور انشاءاللہ عبادات میں آسانی ہو جائے گی. دل کی سختی کی شکایات ہوتی ہیں اور احساس بھی ہوتا ہے، اندازہ بھی ہوتا ہے، مناجات میں دل نہ لگنا، دعا میں دل نہ لگنا، نصیحت کا اثر نہ کرنا، رقت کا طاری نہ ہونا، خوف خدا سے، عشق رسول سے، فکر آخرت سے، قبر کو یاد کر کے، موت کی خبر سن کر کچھ جھرجھری طاری نہیں ہوتی، جہنم کا تذکرہ سن کر دل لرزتا نہیں ہے، سخت ہو گیا ہے، کھا کھا کے اس کو ہم نے سخت کر دیا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دل کی سختی کے دو اسباب، پیٹ بھر کر کھانا، نمبر دو زیادہ بولنا. جو زیادہ بولے گا، زیادہ کھائے گا، اس کا دل سخت ہو جائے گا. آئیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں.
یا واگوئی کی ڈٹ کے کھانے کی مولا، یا واگوئی کی ڈٹ کے کھانے کی دور عادت ہو یا خدا، یا رب یا رب، دور عادت ہو یا خدا، یا رب.
اب جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اپنا وزن کم کرنا چاہیں تو کس طرح وزن کم کیا جا سکتا ہے؟ وزن کم کرنے کا طریقہ، اس میں امیر اہل سنت نے لکھا ہوا ہے، یہ رسالہ پڑھ لیں انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. الادب فی الدین، یہ اخلاق و آداب سکھانے والی مختصر اور جامع تحریر ہے، حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی کی. اردو اس کا ترجمہ آداب دین، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس میں کھانے کے آداب لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے آداب ہیں، کچھ عرض کرتا ہوں. بارگاہ خداوندی کے آداب، عالم دین کے آداب، عالم کے پاس حاضر ہونے کے آداب، استاذ کے آداب، طالب علم کے آداب، بچوں کو پڑھانے والے کے آداب، محدث کے آداب، طالب حدیث کے آداب، کاتب کے آداب، واعظ و نصیحت کرنے والے کے آداب، واعظ و نصیحت سننے والے کے آداب، بہت سارے آداب ہیں. غنی کے آداب، فقیر کے آداب، تحفہ دینے والے کے آداب، تحفہ لینے والے کے آداب، حج کے آداب، اعتکاف کے آداب، آداب 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 کی بہاریں. اس میں کھانے کے آداب بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ پڑھیں انشاءاللہ اس سے بھی معلوم ہوگا. سیداتنا عائشہ صدیقہ، طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پر حکمت ارشادات ہم سن رہے ہیں. مزید سنیے. آپ کے بارگاہ میں کھانا آیا، فرمایا سالن لاؤ. عرض کی اس کا سالن کیا ہے؟ فرمایا جب لقمہ لے کر، نہیں ایک لقمہ کھا کر فارغ ہوں تو اس پر اللہ تعالی کی حمد کرو. یہ ہے سالن. یعنی لازم ہے جب کھانا کھاؤ تو ہر لقمے کے بعد اللہ کا شکر بجا لاؤ. سبحان اللہ. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 12994 اس میں ہماری امی جان کا یہ ارشاد لکھا ہوا ہے. فیضان سنت کے صفحہ نمبر 204-205 پر وہ بہت پیاری روایت ہے اس سلسلے میں, وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. چنانچہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2734 حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اللہ عز و جل اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہے, اور پانی پیتا ہے تو اس پر اس کی حمد کرتا ہے. اب سالن تو ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ چاہیے, بہت ٹیسٹی چاہیے, لذت والا چاہیے, کیونکہ ہمارا نفس لذتیں پہچانتا ہے, لذت شناس ہے. مگر ہماری امی جان تربیت فرما رہی ہیں کہ سالن یہ ہے کہ ہر لقمہ کھا کر اللہ تعالی کی تعریف کرو, اس کا شکر ادا کرو جس نے کھانے کو دیا ہے. اور میں نے اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاءۂ دامت برکاتہم العلیہ کا عمل دیکھا ہے کہ آپ ہر لقمے پر بسم اللہ شریف اور یا واجدو اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں. ہر لقمے کا کہوں یا اکثر آپ ایسا کرتے ہیں. اور آپ نے فیضان سنت کے صفحہ نمبر 205 پر اس کا طریقہ بھی لکھا ہے کہ ہر لقمے پر پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے. اور ساتھ میں آپ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ تعالی کی رضا سے بڑھ کر کوئی سعادت ہی نہیں. ورضوان من اللہ اکبر, قرآن نے کہا, اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر, جس سے وہ راضی ہو گیا کون؟ اللہ تعالی. جس سے وہ راضی ہو گیا اسی کو اپنا دیدار بخشے گا. بہت بڑی نعمت ہے جنت کی. جس سے اللہ تعالی راضی ہوگا اسی کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا. اللہ کی رضا بہت بڑی, اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا نسخہ کتنا آسان ہے. کس پہاڑی پر چڑھنا ہے بھائی؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. کتنا آسان کام ہے کہ ہر لقمہ کھا کر الحمدللہ, پانی پئیں الحمدللہ. اور پانی پینے کے آداب تو میرے شیخ طریقت نے 163 مدنی پھول جو رسالہ اس میں لکھا ہے نا, کہ پہلا گھونٹ لیں تو کہیں الحمدللہ, دوسرا گھونٹ لیں الحمدللہ رب العالمین, تیسرا گھونٹ لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. سیکھ لیجئے, دعوت اسلامی کا مدنی مول سکھاتا ہے, مدنی قافلے سکھاتے ہیں, آپ قافلوں میں سفر کیجئے. اور اسلامی بہنیں اپنے محارم کو بھیجیں, شادی کوشش کریں, ان کو قافلوں میں روانہ کریں. بچہ 22 سال کا یا اس سے بڑی عمر والا ہو گیا, اس کو قافلے میں بھیجیں, اس کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز آئے, اس کو کھانے کا ڈھنگ پتا چلے. ہر لقمے پر الحمدللہ کس طرح کہا جاتا ہے اس کی تربیت ہوگی. تو میرے لیے سنت سکھا رہے ہیں, ہر لقمہ کھانے اور ہر گھونٹ پر اللہ عز و جل کا نام لینے اور لقمہ کھا چکنے اور گھونٹ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت بنانے کی کوشش کیجئے, تاکہ کھانے پینے کا وقت بھی غفلت میں نہ گزرے. اللہ والوں کی سوچ دیکھیے کہ ہمارا کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرے, کھانا اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے, اس میں بھی ہم ذکر اللہ کرتے رہیں. ہو سکے تو ہر دو لقمے کے درمیان الحمدللہ یا واجدو اور بسم اللہ کہنے کی عادت بنائیے. کس طرح؟ سنیے. یوں ہر لقمے کی ابتدا بسم اللہ یا واجدو, اور جب لقمہ کھا لیا تو کیا؟ الحمدللہ. واجدو اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام. اور 40 روحانی علاج یہ رسالہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 11 پر ہے. یا واجدو, جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور مرض دور ہوگا. تو ہر لقمے پر ذکر اللہ, ہر لقمے کے کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں, انشاءاللہ عز و جل کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہوگی جو کہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے. اور یہ آداب دین جو ہے میں نے عرض کیا اس میں کھانے کے آداب امام غزالی نے لکھے, یہ بھی کچھ آپ کو میں عرض کرتا ہوں, صفحہ نمبر 44 پر ہے. آپ لکھتے ہیں کھانے کے اول آخر کھانے کا وضو کرے, یعنی دونوں ہاتھ دھوئے, کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے سیدھے ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھائے, چھوٹے چھوٹے لقمے لے, اچھی طرح چبا چبا کر کھائے, کھانے والوں کے چہروں کی طرف نظریں نہ جمائے, یعنی دوسروں کے لقمے نہ تاڑے, ٹیک لگا کر نہ کھائے, بھوک سے زیادہ نہ کھائے, جب پیٹ بھر جائے تو ہاتھ روک لے, جبکہ مہمان یا جسے ابھی کھانے کی حاجت ہو شرم محسوس نہ کریں, اجازت لے کر اٹھیں. بہرحال برتن کی ایک طرف سے کھائے, درمیان میں سے نہ کھائے, کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لے اور اللہ عز و جل کی حمد بیان کرے, یعنی کھانے کے بعد کی دعا پڑھے. کھانا کھاتے ہوئے موت کو یاد نہ کیا جائے تاکہ لوگ کھانے سے ہاتھ نہ کھینچ لیں. کھانے کے بعد کی دعا فیضان سنت میں دیکھ لیں, یہاں بھی لکھی ہوئی ہے سنن ابی داؤد شریف کے حوالے سے, حدیث نمبر 385. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, یہ دعا ہے. تو ہماری امی جان کتنے پیارے انداز سے تربیت فرما رہی ہیں کہ کھانا لایا گیا تو فرمایا کہ سالن تو لاؤ, کہ سالن کیا ہے, تو کیا سمجھایا, کس طرح تربیت فرمائی کہ جب لقمہ کھا کر فارغ ہو تو اللہ تعالی کی حمد بیان کرو. امام ابو بکر عبداللہ بن محمد قرشی المعروف امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا رسالہ ہے مکارم الاخلاق, اس میں حدیث نمبر 35 ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدات عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, بے شک اسلام چھا گیا تو عرب میں 70 سے زائد خصلتیں تھیں, اچھی عادتیں تھیں, ایسی خصلتیں کہ ان میں سے ہر ایک خصلت نے اسلام کو بہت زیادہ ترقی دی. عرب کی وہ خصلتیں کہ جنہوں نے اسلام کو بہت پروان چڑھایا, اس میں سے تین اس میں اس روایت میں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 مہمان نوازی, 2 پڑوسی سے حسن اخلاق, 3 عہد کو پورا کرنا. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہمیں اسلام کو ترقی دینی ہے تو مہمان نوازی کیجیے, اپنے پڑوسی سے اچھے اخلاق اپنائیے اور عہد کو پورا کیجیے. بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ مسلمان جو مہمان نوازی کرتے ہیں. چنانچہ بہشت کی کنجیاں بہت پیاری کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے, اس کے صفحہ نمبر 212 پر ہے, کنز العمال کے حوالے سے حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, اے برا, آدمی جب اپنے دینی بھائی کے لیے وجہ اللہ کی خاطر مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا کہ یہ جی میری نیک نامی کرے, یہ مجھے جزاک اللہ کہے, یہ مجھے تھینک یو کہے, نہیں, شکریہ نہیں چاہتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو 1 سال کامل تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل و تکبیر پڑھتے ہیں. تسبیح کیا؟ سبحان اللہ. تحلیل کیا؟ لا الہ الا اللہ. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نام اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے, اور اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائیں, جنت الخلد اور نا فنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے گا. کنز العمال حدیث نمبر 25,878. تو جو اخلاص کے ساتھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے مسلمان کی مہمان نوازی کرے گا, اجر پائے گا. قرآن پاک کی سورت ہے سورہ دہر, اس میں خاص طور پر اللہ تعالی نے مہمان نواز بندوں کی تعریف فرمائی. اس کے لیے جنت, کس کے لیے؟ جو مہمان نوازی کرے جنت, اور جنتی ریشمی لباس کا وعدہ فرمایا. تو اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے, اور یہ خصلت اور یہ عادت ایسی کہ اس سے اسلام کی ترقی ہوتی ہے. مہمان نوازی کی بھی کچھ سنتیں اور آداب ہیں. تو یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی سنتیں اور آداب جو ہے یہ لے لیں، اس میں مختلف سنتیں اور آداب ہیں، مہمان نوازی کی سنتیں اور آداب بھی ہیں.
مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا یہ بھی سنت ہے.
چنانچہ سنن ابن ماجہ کے حوالے سے یہاں حدیث پاک لکھی ہے، حدیث نمبر ہے 3358. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت یہ ہے آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے. تو یہ سنت ہے، تو اس سنت کا اتباع بھی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. اسی طرح دوسری خصلت جو اس ہماری امی جان کے ارشاد میں بتائی گئی وہ کیا ہے، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے. تو یہ بھی ایسا معاملہ ہے کہ اس میں بھی اسلام کی ترقی ہے، اور یہ کام بھی جنت میں لے جانے والا ہے، بہشت میں پہنچانے والا ہے. چنانچہ کنز العمال حدیث نمبر 25610، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، فلانی عورت رات بھر نماز میں کھڑی رہتی ہے، دن بھر روزہ دار رہتی ہے، قسم قسم کی نیکیاں کرتی ہے، صدقہ دیتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے ایذا دیتی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمی ہے. اور کسی نے کہا، فلانی عورت صرف فرض نمازوں کو پڑھتی ہے اور پنیر کی ٹکیاں صدقے میں دیتی ہے، مگر وہ کسی کو ستاتی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنتی ہے. اسلامی بہنوں کے لیے عبرت کی بات ہے، ڈرا دینے والی بات ہے. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ نیکیاں اگر اللہ ناراض ہو گیا تو رد کی جا سکتی ہیں، یہ طرح طرح کی نیکیاں رد کی جا سکتی ہیں، صدقہ و خیرات رد کیا جا سکتا ہے اگر ہم پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا دیں. اب اسلامی بہنیں جو مدنی محل سے وابستہ ہوتی ہیں وہ تو عموماً بچتی ہوں گی، مگر عام جو عورتیں ہیں یہ تو اگر دروازہ دروازے کے ساتھ ہے تو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں تو بس تیری میری، میری تیری، ادھر کی ادھر کی، اور طرح طرح کی برائیاں، اور آپس میں لڑائی جھگڑے پڑوسیوں کے ساتھ، وہ طرح طرح کے معاملات پر، لین دین پر، اور پتہ نہیں کس کس بات پر، اور پھر غیبتیں اور چغلیاں اور دل آزاریاں، استغفر اللہ، گالیاں، بہتان، نہ جانے کیا 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 معاملہ ہوتا ہے. تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ زبان سے ایذا دینا، بالخصوص پڑوسیوں کو ستانا، ہمارے نیکیوں کو برباد نہ کر دے. تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال ماں کے حقوق اسلام نے مقرر کیے، باپ کے حقوق اسلام نے مقرر کیے، بھائی کے حقوق اسلام نے مقرر کیے، بہن کے حقوق اسلام نے مقرر کیے، رشتہ داروں کے حقوق اسلام نے مقرر کیے، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق بھی اسلام نے مقرر کیے. یہاں تک کہ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا شاید پڑوسی کو وارث ٹھہرائیں گے. تو پڑوسیوں کو ایذا نہ دی جائے، راحت پہنچائی جائے، آسانی کا سامان کیا جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے، شرارتوں سے ان کو تنگ نہ کیا جائے، بلکہ ان کے لیے راحت کا سامان کیا جائے، اور پڑوسیوں سے جائز محبتیں بڑھائی جائیں. اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنے پڑوسیوں سے کس طرح محبت قائم کر سکتے ہیں؟ آئیے بارگاہ رسالت سے نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ بہاری شریعت کی تیسری جلد ہے، مکتبۃ المدینہ نے بڑی شان کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے. دیکھیں گے تو پتا چلے گا، علماء کے لیے اور عوام کے لیے، دونوں کے لیے مفید. تخریج، تسہیل، بہت عمدہ پرنٹنگ، سبحان اللہ. تو اس کے صفحہ نمبر 566 پر پڑوسی سے وہ محبت بڑھانے کا نسخہ بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہو رہا ہے. چنانچہ لکھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، پڑوسی کا بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو کہ اس سے محبت بڑھے گی. سبحان اللہ، اپنے پڑوسیوں سے محبت بڑھانے کا انتہائی آسان نسخہ. بچہ آیا تو اس کو روپے دو روپے اس کے ہتھیلی میں رکھ دیں، محبت بڑھ جائے گی. بچہ آیا اور اللہ نے دیا ہے گھر میں آم رکھے ہوئے، ایک آم اس کے ہاتھ میں رکھ دیں، کوئی خوبانی رکھ دیں، کوئی پھل رکھ دیں، کوئی کچھ تحفہ پیش کر دیں اس کو، کوئی ٹافی دے دیں اس کو. اس سے انشاءاللہ عزوجل پڑوسیوں سے محبت قائم ہو جائے گی. اچھا، اب دو پڑوسی ہیں تو کس کو ہدیہ بھیجا جائے، تحفہ پہلے کس کو بھیجا جائے؟ ہماری امی جان سیداتن عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ فرمایا، جس کا دروازہ زیادہ نزدیک ہو. اس حدیث کا حوالہ ہے مستدرک، حدیث نمبر 7389. تو پڑوسی کے بہت حقوق اسلام نے رکھے ہیں. تو اسلام کی وہ خصلتیں جو اسلام کی ترقی کا باعث بنتی ہیں، ان میں یہ تین خصلتیں بھی ہیں: مہمان نوازی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور وعدوں کا پورا کرنا. تو پڑوسیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جائے، کیا کیا حقوق ہیں، اس بارے میں شعب الایمان حدیث نمبر 9560 بھاری شریعت میں لکھی ہوئی ہے. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے حقوق بتائے. سن لیجیے، اسلامی بھائی بھی سنیں، اسلامی بہنیں بھی سنیں. یہ کہ جب وہ تم سے مدد مانگے مدد کرو، پڑوسی کا حق ہے. جب وہ مدد مانگے، جائز مدد، انڈرسٹوڈ ہے، جب وہ مدد مانگے اس کی مدد کرو. جب قرض مانگے قرض دو، محتاج ہو اسے دو، بیمار ہو عیادت کرو. جب اسے خیر پہنچے مبارکباد دو، مصیبت پہنچے تعزیت کرو، مر جائے جنازے کے ساتھ جاؤ، بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو، اپنی ہانڈی سے اس کو ایزا نہ دو، مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دو. میوے خریدو، پھل فروٹس میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا. تمہیں معلوم ہے، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پورے طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، وہی ہیں جن پر اللہ عزوجل کی مہربانی ہے. برابر پڑوسی کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ پڑوسی کو وارث کر دیں گے. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی تین قسم کے ہیں، پڑوسیوں کی تین قسمیں، بعض کے تین حق ہیں، بعض کے دو ہیں، بعض کا ایک حق ہے. جو پڑوسی مسلم ہو، مسلمان پڑوسی، اور رشتے والا ہو، اس کے تین حق ہیں: حق جوار، حق پڑوس، نمبر دو حق اسلام، نمبر تین حق قرابت. اور وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں وہ کون سا ہے؟ حق جوار، حق اسلام. اور وہ پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہے وہ ہے کافر پڑوسی، کہ پڑوس کا حق ہے. ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کو اپنی قربانیوں میں سے دیں. فرمایا، مشرکین کو قربانیوں میں سے کچھ نہ دو. اگر کافر پڑوسی ہے، کوئی مشرک پڑوسی ہے، تو اس کو قربانی میں سے نہیں دیں گے. ہاں، اور حق کے پڑوس جو ہے وہ اس کو نہ حق اس کو ایزا نہ پہنچائی جائے، اچھے اخلاق پیش کیا جائیں، اسلام کی ترقی ہوگی. تو اسلام کی 70 خصلتیں جو اسلام کی خوب خوب ترقی کا باعث بنی، ان میں سے تین اس روایت میں بتائی گئیں، اور ہماری امی جان نے اس کا ذکر کیا. نمبر ایک، مہمان نوازی. نمبر دو، حق کے پڑوس، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا.
اور نمبر تین وعدوں کا پورا کرنا. غیبت کی تباہ کاریاں بہت پیاری کتاب ہے. غیبت حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کا سیکھنا فرض ہے کہ غیبت کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, اس سے کس طرح بچا جائے. تو اس کا علم سیکھنا فرض ہوا نا. تو اس کتاب کے اندر غیبت کے بارے میں ہے, چغلی کے بارے میں ہے, جھوٹ کے بارے میں ہے, اور وعدے کے بارے میں بھی ہے. تو وعدہ کیا ہوتا ہے, جھوٹا وعدہ کرنا کیسا ہے, اور وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں, وعدہ خلافی کی وعیدات پر مبنی روایات بھی یہاں لکھی ہیں, وعدہ خلافی منافق کی نشانیوں میں سے بھی ہے, اور وعدہ ارادہ کر لیجئے کہلوانا کیسا ہے, سب وعدے کے الفاظ وغیرہ سب یہاں پر اس میں لکھے ہوئے ہیں. میں اختصار کرتا ہوں کیونکہ سلسلے کا وقت اختتام کے قریب آ گیا ہے. وعدہ, جھوٹا وعدہ کرنا کیا ہے, حرام ہے. امیر علیہ سنت غیبت کی تباہ کاریاں, صفحہ نمبر 464, اس میں فتاوی رضویہ شریف جلد 25 صفحہ 69 کے حوالے سے لکھتے ہیں, اشباہ و نظائر میں ہے خلف الوعد حرام, جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے. وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں, حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو, بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو. آپ کل آئیں گے, مجھ سے کسی نے کہا اور میں نے کہا کہ ہاں میں کل آؤں گا, وہ میرے دل میں بھی یہی ہے, میں کل نہیں آ سکا تو یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہوا, کیونکہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میں کل آؤں گا اس وقت میرے دل میں یہ نہیں تھا کہ میں نہیں آؤں گا. اور اگر کسی نے یہ کہا کہ میں کل آؤں گا اور دل میں کہ نہیں آؤں گا, یہ ہوئی وعدہ خلافی, یہ ہوا جھوٹا وعدہ, جو کہ منافق کی علامت ہے, جو کہ حرام کام ہے, جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے. اور یاد رکھیے, جو عہد شکن ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے اور وعدوں کو توڑتا ہے, بخاری شریف میں ہے, اس پر اللہ, فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے, اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل. اور صحیح مسلم شریف میں ہے, ہر عہد شکنی کرنے والی کی سرین میں بدن کا وہ حصہ جس کے بل انسان بیٹھتا ہے, اس کے پاس قیامت میں اس کی عہد شکنی کا ایک جھنڈا ہوگا. اور سننے ابو داود شریف میں ہے, لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں گے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آپ ایک حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اگر وعدہ کرنے والا پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکا تو وہ گناہگار نہیں, جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھایا. یوں ہی اگر کسی کی نیت وعدہ خلافی کی ہو مگر اتفاقاً پورا کر دے تو گناہگار ہے, اس بد نیتی کی وجہ سے ہر وعدے میں نیت کا بڑا دخل ہے. شریک قباحت, وہ تو وعدہ پورا نہ کرے, کس نے وہ وعدہ کر لیے کہ معاذ اللہ وہ شراب کی محفل میں جائیں گے, ناچ رنگ کی محفل میں جائیں گے, اب یہ وعدہ پورا کرنا ٹھیک تھوڑی ہے بھائی, یہ تو اس کے خلاف ہی کرے. اچھا ہے کہ فلاں چوری کرنے جائیں گے, بدماشی کرنے جائیں گے, کسی کو ناحق پیٹنے جائیں گے, تو یہ وعدہ پورا کرنا اچھا ہے, نہ کرے وعدہ پورا. تو بہرحال اس میں مزید تفصیلات آپ جو ہیں, یہ غیبت کی تباہ کریں جو کتاب ہے, اس میں صفحہ نمبر 461 سے شروع ہو کر یہ 465 تک اس کا بیان موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اسلام کی اچھی اچھی خصلتیں, ساری خصلتیں اچھی ہیں, اور بالخصوص ہماری امی جان فرما رہی 70 خصلتیں, عادتیں, ہیبٹس ایسی ہیں جس نے اسلام کو بہت ترقی دی, عرب چھا گیا, اسلام چھا گیا. اس میں بالخصوص تین کا ذکر کیا, مہمان نوازی, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, اور نمبر تین وعدوں کا پورا کرنا. یہ تین چیزیں اگر مسلمان واقعی باعمل مسلمان ہو جائے تو جتنے کفار ہیں اسلام کو ماننے والوں کے اچھے عمل کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. اور یہ ہوا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہ اچھا رویہ اختیار کیا, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قبول اسلام کا سلسلہ ہو گیا, نرمی کی قبول اسلام کا سلسلہ ہو گیا, مدنی چینل دیکھا, اسلام کا حسن دیکھا, اسلام قبول کر لیا, وہ احترام مسلم رسالہ پڑھا, اسلام کے اندر کتنا امن ہے, اسلام اس میں دہشت گردی نہیں ہے, اسلام امن کا داعی ہے, امن کا پیغام دیتا ہے, اس کا امن بڑا پیغام دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. اور سبحان اللہ جب کوریا میں دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران کی عمارت میں گیا تو اسلامی بھائیوں کا مدنی حلیہ اسلام کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر الحمدللہ کفار مسلمان ہو گئے. تو کتنی بار ہیں, تو اسلام کی جو اچھی اچھی خصلتیں, اور ساری خصلتیں اچھی ہیں, ہم یہ اپنائیں گے, اور بالخصوص مہمان نوازی, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک, وعدوں کا پورا کرنا, تو اسلام کی یہ ترقی کا باعث بنے گا. اسلام کی بہاریں اسلامی بھائیوں میں بھی ہیں, اسلامی بہنوں میں بھی ہیں, دعوت اسلامی کے ذریعے سے الحمدللہ. میں حیادار کیسے بنی اسلامی بہنوں کی بہاروں کا مدنی رسالہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 20 پر ہے. مصطفیٰ آباد رائیونڈ ضلع مرکز الاولیاء لاہور میں ایک اسلامی بہن کے تحریری بیان کا خلاصہ, یہ کہتی ہیں, میں فیشن کی دل دادا سرتا پا گناہوں کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی. میرے بھائی جان دعوت اسلامی کے مہکے مشکبار مدنی مول سے وابستہ تھے. ان کا دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھر اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کا معمول تھا. وقتاً فوقتاً مجھ پر بھی انفرادی کوشش کرتے اور اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنت بھر اجتماع میں شرکت کا ذہن دیتے, مگر میرے کان پر جونا رنگتی. ایک دن بھائی جان نے مجھے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کی جانے والی سب سے پہلی وی سی ڈی بنام دعوت اسلامی کی جھلکیاں دی اور دیکھنے کی تاکید کی. جب میں نے وی سی ڈی پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ کا دیدار کیا تو یقین جانیے بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جڑا تکدا ایک واری وہ تکدا ہی جاندا ہے, کیا بات ہے ہماری مرشد کی, سبحان اللہ. پھر امیر اہل سنت کی رقت انگیز دعا نے مجھ پر مزید اثر کیا جس کی وجہ سے میرے دل میں آپ کی عقیدت بیٹھ گئی. اس کے بعد بھائی جان نے سنت بھرے بیانات اور مدنی مذاکروں کی کئی وی سی ڈیز لا کر دیں جن کے سننے اور دیکھنے کی برکت سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شریک ہونے لگی اور یوں دعوت اسلامی کے مدنی رنگ میں رنگتی گئی. بھائی جان کی مزید انفرادی کوشش سے مدنی انعامات پر عمل کرنے لگی جس کی برکت سے پانچوں وقت باجماعت نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل تہجد کی پابندی بھی نصیب ہو گئی. جامعہ المدینہ للبنات سے شریعت کورس عالمہ کورس کرنے کے بعد الحمدللہ عز و جل تادم تحریر 12 دن کا تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. اللہ عز و جل مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تادم آخر استقامت عطا فرمائے, آمین. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا وہ اسلامی بہن جو فیشن کی دل دادا تھی, گناہوں کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی تھی, امیر اہل سنت کی زیارت کی برکت سے الحمدللہ مدنی ماحول کی طرف مائل ہوئی اور مدنی مذاکروں کی وی سی ڈیز دیکھیں, الحمدللہ مزید قریب ہوئی اور نمازوں کی پابند ہو گئیں, تہجد پڑھنے لگ گئیں. جامعۃ المدینہ للبنات اسلامی بہنوں کو عالمہ کورس کروانے کے لیے جامعات ہیں, ان کا نام ہے جامعۃ المدینہ للبنات. پاکستان میں 125 کے لگ بھگ ہیں جامعات الحمدللہ, اور شریعت کورس بھی کر لیا, عالمہ کورس بھی کر لیا, تربیتی کورس بھی کر لیا. تو مدنی ماحول کی مدنی بہاروں کے کیا کہنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اس مدنی ماحول کی بہاریں لوٹنا نصیب فرمائے, استقامت عطا فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
شیف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام.